السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 13-14. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. ترجمہ دیکھ لیجئے. یہ حدیں ہیں اللہ کی, اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو داخل کرے گا وہ اس کو ایسے باغوں میں کہ چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں, ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں, اور یہ ہے کامیابی بہت بڑی. اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدوں سے تو داخل کرے گا وہ اس کو آگ میں, ہمیشہ رہے گا وہ اس میں, اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کن. روانی والا ترجمہ دیکھیے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے تو وہ اسے جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ میراث سے ریلیٹڈ آیتیں چل رہی تھیں, اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے میراث میں حصے مقرر کر دیے ہیں, یعنی وارثوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے, اور جو بھی مرنے والا اپنا ترکہ چھوڑ جاتا ہے اس میں اسے اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہے جتنے حصے مخصوص کر دے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حدود قرار دیا ہے. آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے, یعنی یہ جو احکام میراث ہے اور جس کو علم الفرائض بھی کہا گیا ہے, اس کے لیے یہاں پر پہلی بات تو دو چیزیں آ رہی ہیں بیچ میں, اس کو آپ غور سے دیکھیں اور دھیان میں رکھیں. پہلی بات کہا جا رہا ہے تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں. حدود اللہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈری بنا رکھی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک لائن مقرر کر دی ہے, آپ اس لائن کو پھیلانگ نہیں سکتے, آپ اس لائن سے تجاوز نہیں کر سکتے, آپ اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے. جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ہما ہے جیسے کہ تم لوگوں کی ہوتی ہے. ہما چراگاہ کو کہتے ہیں. جیسے اس زمانے میں عربوں کے یہاں رواج تھا کہ وہ لوگ اپنی اپنی چراگاہوں کی باؤنڈری بنا لیا کرتے تھے, اور اپنے جانور بس صرف اپنی حدوں میں چرایا کرتے تھے. ان کو بہت اس بات پر غیرت آتی تھی کہ ان کے جانور کسی اور کی چراگاہ میں جا کر چر لیں, تو یہ ان کے لیے بہت بے غیرتی کی بات تھی. لہٰذا وہ اس بارے میں بہت خیال رکھتے تھے کہ ان کے جانور کسی اور کی چراگاہ کی حدود میں داخل نہ ہو, اور اپنے حدود کی جو ان کا فارم ہاؤس ہوتا تھا اس کی باؤنڈری وہ لوگ کراس نہ کرے جانور. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ہما ہے, اور اس کی ہما یعنی اس کی چراگاہ حدود اللہ ہے, اللہ کی حدود ہیں قائم کردہ. اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود مخصوص کی ہیں, کچھ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ثوابدید پر چھوڑا ہے, نیکی کے کام ہیں, اخلاق ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن کچھ چیزوں کی حدود اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہیں, کسی کا ہاتھ اس میں بیچ میں نہیں رکھا. یعنی ایون کچھ چیزوں کے بارے میں ایسا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں کچھ نہیں دخل اندازی کر سکتے. یعنی حلال اور حرام کے جو معاملات ہیں اس کی حدود اللہ تعالیٰ نے خود معین کی ہیں, خود متعین کی ہیں, لہٰذا ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. تو اس میں علامہ آلوسی اور بہت سارے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی غور طلب نکات ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خالدین فیہا اور خالدن فیہا دونوں پر غور کریے آپ. جہاں یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا, کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو داخل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خالدین جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ہمیشہ اس میں رکھیں گا, اور جب جہنمیوں کے لیے کہا ہے یدخلہ نارن خالدن فیہا, یہاں پر سنگولر کا صیغہ آیا ہے. تو آلوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خالدین فیہا اور خالدن فیہا, یہاں پر دراصل ایک جمع ہے اور ایک انفرادی طور پہ ذکر کیا گیا ہے، جو اہل ایمان ہوں گے، جو اہل الطاعۃ ہوں گے، وہ اہل الشفاء بھی ہوں گے، ان کی سفارش بھی ممکن ہوگی، جو نیک لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا پاس و لحاظ رکھا ہوگا، تو ایسے لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے شفاعت کی بھی اجازت دے گا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیا ہوگا، معصیت میں ان کی زندگی گزری، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ ان لوگوں کے لیے جو اطاعت گزار تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھا تھا. اور ساتھ میں کیوں یہاں پر خالدین کا لفظ آیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حدود کو فالو کرنے والے، اس میں بہت بڑے بڑے نیک لوگ اور بزرگ بھی رہیں گے، تو وہ سفارش کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ جن کو اجازت دے گا تو وہ سفارش بھی کریں گے. لیکن جو اہل جہنم ہیں، جو حدود اللہ کو کراس کرنے والے لوگ ہیں، وہ انفرادی طور پہ داخل ہوں گے. یعنی یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی وحشت ہوگی کہ وہ تنہے تنہا ہوں گے، اور آس پاس نظر ڈالیں گے تو ان کو کوئی اپنا مددگار بھی نظر نہیں آئے گا. کیونکہ آپ دیکھیں، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ کہیں مارکیٹ میں جا رہے ہوئے، سمجھے، مارکیٹ میں جاتے جاتے آپ دیکھیں بچے ہمارے گود سے نکل جاتے ہیں نا، اور خوب دوڑ لگاتے ہیں، بھاگتے ہیں ادھر ادھر مختلف جہت میں، لیکن وہ پیچھے پلٹ پلٹ کر بھی دیکھتے رہتے بار بار کہ اچھا والدین ہمارے ساتھ میں ہے نہ، ماں ہے کہ نہیں ہے ساتھ میں. آپ جب کارنیش جاتے ہیں، باغ میں جاتے ہیں، پکنک پر جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں بچہ بار بار پلٹ کر دیکھتا ہے ماں باپ کو. اگر آپ جھولے پر بٹھاتے ہیں بچے کو، تو بچے کو کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہے میرے سپورٹ میں، کوئی ہے میرے بیک پر، کوئی ہے میرے ساتھ میں. اب لیکن یہ جو گناہگار لوگ ہوں گے، معاصی ہوں گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو فالو نہیں کیا ہوگا، اور اسپیشلی وراثت کے احکام میں، تو ان کو انفرادی طور پہ جہنم میں ڈالا جائے گا، الگ الگ لے کر جایا جائے گا، اور ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا بھی نہیں ہوگا. تو یہ آپ خود سوچیں کہ کتنی بڑی ان کے لیے ایک وحشت کا مقام ہوگا کہ ادھر ادھر وہ دیکھ رہے ہوں گے لیکن ان کو کوئی نہیں نظر آئے گا، اور وہ تنہا داخل ہو رہے ہوں گے. اور یہ سب سے بڑی ان کے لیے ایزا دینے والی بات ہوگی ان کو، کہ جو دار الثواب ہے وہ اجتماعی صیغے میں ہے، اور جو عذاب کی بات کی جا رہی ہے وہ مفرد کے صیغے میں کی جا رہی ہے. اور انسان تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کو سب لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنے اطراف میں، تنہا انسان زندگی نہیں گزار سکتا. آپ دیکھیں اکیلے گھر میں کبھی تنہا ہو دل نہیں لگے گا. یہ ان کے لیے ایک مزید وحشت والی بات ہوگی کہ ان کو تنہا جہنم کی طرف ڈھکیلا جائے گا. ایک اور اہم بات جو یہاں پر غور کرنے کی، ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو کون ہے یہ لوگ بھلا؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ وراثت میں کچھ زیادتی کی نہ کمی کی. سبحان اللہ، خاص طور سے دھیان رکھیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، جنہوں نے وراثت کے احکام کو فالو کرنے میں نہ تھوڑی سی کمی کی، نہ کچھ زیادتی کی، نہ کچھ گھٹایا، نہ کچھ بڑھایا، نہ کوئی ہیلے بازی کی، نہ کوئی وسیلے کو اس میں انہوں نے ڈھال بنایا کہ فلاں نزدیک کا ہے فلاں دور کا ہے، کوئی اس میں انہوں نے ایسی چیز استعمال نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے کوئی چیز کو چھوڑا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا انہوں نے وہ ادا کیا، یا ان کے حصے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے تھے انہوں نے اپنا ہی حصہ لیا، اور کسی اور کے حصے پر نظر نہیں ڈالی، یا جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا ان کا حصہ ان کی قسمت میں، اس کو لے کر وہ راضی برضا رہ گئے. یہی وہ لوگ ہوں گے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. اور ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، رسوا کرنے والا عذاب ہوں گا. آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور بات جو کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آپ سوچیں کہ آگے پیچھے صرف عذاب کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، صرف وراثت کے قانون میں خرد برد کرنے سے، کمی بیشی کرنے سے، کم زیادہ کرنے سے، یا اس پر آناکانی کرنے سے، ہیلے بہانے کرنے سے، آگے پیچھے عذاب کا ذکر ہے. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے بھلا یہ جو عذاب مہین کے مستحق ہوں گے، رسوا کرنے والے عذاب کے مستحق ہوں گے؟ کون ہو سکتے ہیں بھلا یہ لوگ؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو آسان سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی مرضی چلائی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے آگے وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے وہ اپنی ضد پر ڈٹے رہے اور اڑے رہے کہ نہیں ہم کو تو اتنا ہی چاہیے، مجھے تو بس یہی حصہ چاہیے، میں اس گھر میں رہتا آیا ہوں شروع سے، میں نے ماں باپ کی خدمت کی ہوں، یہ گھر سب کا گھر ہے، یہ گھر کو ہم کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، کیسے بیچ دیں، یہاں تو امی ابا کی یادیں جڑی ہوئی ہیں اس گھر سے، میں یہ گھر کو نہیں بیچ سکتا، میں یہ کھیتیاں نہیں بیچ سکتا، مجھے تو زمینوں سے بہت محبت ہے، میرے ابا کی زمینیں ہیں یہ، ان زمینوں پر میں نے اپنا خون پسینہ لگایا ہے، میں یہ زمینیں کیسے بیچ دوں؟ تو یہ ایسی ضد جس نے کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کسی نے ایسی ضد باندھی، تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں وہ جو کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور تنہائی کا عذاب الگ جھیلنا پڑے گا، اللہ رحم کرے، وحشت ہی وحشت. اللہ محفوظ رکھے. اور ترکے کی تقسیم کے وقت اللہ تعالیٰ ہم کو عادل بنائے, عدل والا بنائے. اور یہ بھی سوچیں آپ, ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ واقع بین وعد و وعید عظیمین بدہ ذالک من الآیہ, یعنی دو عظیم وعیدیں دی گئی ہیں. آپ سوچیں کیا وعید ہے یہاں پر, کہ جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور تجاوز کر جائے حد سے, آگے بڑھ جائے حد سے, يُدْخِلْهُ نَارًا جہنم میں ڈالا جائے گا, خالدًا ہمیشہ کے لیے, اور پھر عذاب مہین, یہ دو عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے. سوچیں ذرا, ایک تو نار میں ڈالا جانا ہمیشہ کے لیے, اور دوسرا رسوا کرنے والا عذاب. اور اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, کیونکہ بہت سارے وراثت کے احکام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں. قرآن میں پورے حصے نہیں بتا دیے گئے, دادا دادی نانا نانی جو اولو الارحام ہیں, ذوی الارحام ہیں, ان کے حصے, اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے کہ لا وصیت لوارثیہا, وصیت منسوخ ہو گئی, یہ بھی سب ہم کو کہاں سے پتہ چلتا ہے, یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو جو منکرین حدیث ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم حدیث نہیں مانیں گے, تو ایکچولی وہ رسول اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں. تو آپ کو وراثت کے حصوں میں حدیث کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا, یعنی آپ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے وہ تو ماننے ہی ماننے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے وہ بھی ماننے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھ رسول کا بھی ذکر لایا کہ جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی. اور وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اعتداد, اعادہ کرنا مطلب پلٹنا, لوٹنا, اعادہ یعودو, تو جو کوئی پلٹے لوٹے تجاوز کر جائے حدود کو تو وہ داخل ہوگا نار میں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ, بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ کا ذکر کیا ہے, اسپیشلی جب خاص طور سے رشتہ داروں کی بات آتی ہے, ہسبینڈ وائف کی بات آتی ہے, تو وہاں پر حدود اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں, ان حدود سے ہم کو تجاوز نہیں کرنا ہے. اور شیخ سعدی اس میں کہتے ہیں کہ یہ ذکر, یہ تفصیلات جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے میراث کے تعلق سے کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جن پر رکنا ضروری ہے اور ان سے تجاوز نہ کرنا ضروری ہے, ان میں کوتاہی سے بچنا فرض ہے, اور وارث کے لیے وصیت منسوخ ہے. اگر کوئی وارث کے لیے وصیت کرتا ہے تو وہ منسوخ سمجھی جائے گی, اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم منسوخ کر دیا ہے, کیونکہ وراثت کے قانون نازل ہونے کے بعد اب وصیت وارثوں کے لیے باقی نہیں رہی, کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خود کی سوابدیت پر چھوڑا تھا کہ ٹھیک ہے تم جس کو دینا ہے اپنے وارثوں کو ان کے لیے وصیت کر جاؤ, لیکن سورہ نساء نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے لیے وصیت کا حکم منسوخ کر دیا, اب اللہ تعالیٰ نے خود وارثوں کے حصے مقرر کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. تو وارث کے لیے اس کے حق سے زیادہ وصیت کرنا منع ہے, یہ تجاوز ہوں گا اللہ تعالیٰ کی حدود سے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا وصیت لوارثیہا, کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں, جامع ترمذی کتاب الوصایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر عام طور پر اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنی, عمومی طور پر یعنی ہر معاملے میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے, یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اس میں, اس اطاعت میں یا اس حکم میں فرائض بھی شامل ہو گئے, اور اس میں خصوصاً علم الفرائض یا علم میراث, جس کو نصف علم کہا گیا, وہ بھی اس میں شامل ہے کہ اس کی حدود کا التزام کیا جائے, یعنی ان حدود کا خیال رکھا جائے, اس سے تجاوز نہ کیا جائے, اور جو کوئی تجاوز کرے گا تو پھر وہ نارن یعنی آگ میں جائے گا. اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرتا ہے, تو لہٰذا ایسے ہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پابندی, تمام فرائض کی پابندی, پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا حکم دیا اس کی پابندی, اور جن سے منع کیا ہے اس سے بچنا, وہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو آپ سوچیں کہ وہ کیسے باغ ہوں گے, امیجن کریں ذرا, جنت کا تصور کریے, یہ کن کے لیے ہوں گے, جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو فالو کرنے والے ہوں گے, جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس نہیں کریں گے. آپ دیکھیں نا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا گوارا کرتے کہ ہمارے بچے کسی دوسروں کے گھر میں جا کر کسی اور کو امی کہیں, کسی اور سے کچھ مانگیں, کسی اور کو کریڈٹ دیں, ہم نہیں پسند کرتے. تو اللہ تعالیٰ بھلا کیسے پسند کرے گا کہ سب کچھ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے, سب کچھ بخشا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے, اور پھر ہم احکام کی پابندی اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کی کریں, تو یہ تو نافرمانی سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہوئی. اور یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو کہا کہ دراصل کیوں اتنی بڑی بات کی گئی؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغاوت ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے الٹ یعنی اپوزٹ میں ضد کی جا رہی ہے۔ تو اب ضد کی وجہ سے پھر ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کریں تو پھر اللہ تعالیٰ تو بخشے گا نہیں۔ تو یہاں پر میراث کے احکام بیان ہو رہے ہیں، مگر یہ حکم عام ہے، خواہ احکام یتامہ کے تعلق سے ہو یا عورتوں کے تعلق سے ہو یا وصیت یا وراثت کے تعلق سے، کوئی بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہیں، اگر ان سے کوئی تجاوز کرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور اگر ہم مضمون کے لحاظ سے اس کو دیکھیں تو جو شخص اس قانون وراثت کو توڑے، عورتوں کو ورثے سے محروم رکھے، یا صرف بڑے بیٹے کو مستحق وراثت قرار دے، یا کسی کو جائیداد سے آگ کر دے، یا کسی بیٹے کو اس وجہ سے نہ دے کہ وہ بہت مالدار ہے اور ایک بیٹا غریب ہے، یا میرے بیٹے نے میری بہت خدمت کی اور فلاں نے خدمت نہیں کی، تو لہٰذا اس کی وجہ سے کمی بیشی کر دے حصوں میں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنا ہوا۔ یا پھر جائیداد کو صحیح طریقے سے تقسیم ہی نہ کرے، یا مرد اور عورتوں کو برابر حصہ دے، یا عورتوں کو بالکل ہی نہ دے حصہ، اور کسی کو محروم کر دے کسی کو دے، یہ تقسیم نہ کرے، یا مشترکہ خاندانی جائیداد قرار دے، تو ایسے سب لوگ حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے اور اسی عذاب علیم کے یا عذاب مہین کے مستحق ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جو عذاب مہین ہوگا، مہین کہتے ہیں باریک چیز کو، جیسے اردو میں بھی یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے کہ بہت مہین ہے نا، ہم ایسا کہتے ہیں دوپٹہ یا پردہ، جس سے آپ کو انہیں ٹرانسپیرنٹ، جس سے سامنے کا نظر آ جائے آپ کو اس پردے کے ہونے کے باوجود بھی، تو ایسا رسوا کرنے والا عذاب ہوگا جس کو سب لوگ دیکھیں گے قیامت کے دن۔ تو آپ خود بتائیے کہ میں اور آپ، اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم بچ سکیں خود سے، تو کیوں نہ آج دنیا میں ہی انصاف سے کام کر جائیں، کیوں نہ حق داروں کو ان کا حق دیں۔ اگر آپ سمجھیں گھر کی بہو ہیں بڑی، آپ کے ہسبینڈ کے ذمے دینا باقی تھی سب بہنوں کی وراثت یا چھوٹے بھائیوں کی وراثت، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے کہیں، یا اگر آپ کے بھائی ہے تو آپ، اگر آپ کو ان سے سچی محبت ہے کہ آپ ان کو جہنم سے بچانا چاہتی ہیں، تو ان کو احساس دلائیں اگر انہوں نے اپنی بہنوں کو جائیداد سے محروم کر رکھا ہے، تو جس کے بھی حصے ان کو ان کے حصے برابر دے دیے جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سزا سے ہم لوگ سب بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے جنت میں داخل کریں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اور اس میں اصل میں کفر ہی آتا ہے، کیونکہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہے تو مطلب آپ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مان رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا۔ تو نافرمانی عام کہی گئی یہاں پر، اور خوارج ایک گروپ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا ظہور ہوا تھا، انہیں نکلے تھے لوگ، ان لوگوں کے عجیب سے کانسیپٹ ہو گئے تھے، فلسفیانہ باتیں، خود ساختہ سوچیں، بہت عجیب سے ان لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہو گیا تھا کہ نہیں، مسلمان اگر کوئی ہے، ایک بار جس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ چاہے کتنے بھی گناہ کرے وہ سیدھا جنت ہی میں جائے گا، یعنی کسی کا ایمان لانا اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ تو نہیں، ایسے یہ کانسیپٹ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے اور رسول کا دامن ہم پکڑ لیں گے اور ہم تو بس چھوٹ جائیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ؟ تو یہ کانسیپٹ ہمیں رکھنا چاہیے کہ جس نے نافرمانی کی ہوگی تو کچھ دن بہرحال اس کو عذاب بھگتنا پڑے گا، لیکن یہ کہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، یہ بات تو طے ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن اللہ تعالی جس کو چاہے اپنی رحمت سے جنت میں ڈال دے، اور جس کو چاہے اپنی رحمت سے جہنم سے بچا بھی لے، لیکن اس کے لیے وہ لوگ ہونے چاہیے جو کہ جنہوں نے جان بوجھ کر اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کی تھی، جن سے غلطی سے گناہ سرزد ہو گئے تھے۔ جس نے جان بوجھ کر اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور یہ سوچا کہ اچھا بڑھاپے میں عبادت کر لوں گا، یا آخر میں زندگی کے آخر میں حج کر لوں گا، یا پھر رسول اللہ ہمیں بچا لیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے، تو یہ کانسیپٹ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال جس نے بھی گناہ کیا تھا وہ جہنم میں داخل ہوگا، کافر ہمیشہ وہاں رہے گا، لیکن مومن اس کو ہمیشہ وہاں نہیں رہنا پڑے گا۔ جس قدر اس نے نافرمانی کی تھی اتنی سزا اپنی پانے کے بعد آخرکار اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جو اہل توحید ہوں گے ان کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اپنی نافرمانی کی سزا پا لینے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پہلے سٹیپ پر ہی جنت میں داخل فرما دے، اور ہم وہ لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، جن کے لیے جنت مشتاق ہوتی ہے۔ اور کبھی موقع ملا تو وہ حدیث کو ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے جنت مشتاق رہتی ہے، یعنی جنت کو شوق ہے کہ وہ میرے اندر آئیں۔ سبحان اللہ، کیسے خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ کہ جنت جن کا انتظار کرتی ہے، اللہ کرے ہم بھی ہوں وہ لوگ۔ تو بہرحال جو بات سمجھنے کی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ احکام موارث یعنی جو وراثت کے احکام ہیں یہ حق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، بس لہٰذا اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں جو قریبی ذوی الفروض ہیں وہ سب سے پہلے حقدار ہوں گے، اور رحم کے رشتے، الفت کے رشتوں کو توڑا نہ چاہے وراثت کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں، ہمارے ہی قریبی جاننے والوں میں تو اتنے لوگوں کا کیس چل رہا ہے، ایک کیس تو 24 سال سے چل رہا ہے بھائی اور بہنوں کے درمیان، اکلوتے بھائی اکلوتی بہن ہیں، دو ہی ہیں بس، والدین انتقال کر چکے ہیں اور اب وہ کیس چل رہا ہے، بھائی یہ کہتا ہے کہ میں تو کسی بھی حال میں نہیں دوں گا، تمہیں جو دینا دلانا تھا ہم نے شادی میں خوب دے دیا تھا، اب ہم نہیں دیں گے، اور وہ کیس ابھی تک عدالت میں ہے، اور 24-25 سال سے ہی بھائی بہن کی انبن ہے، کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کے خلاف کیس کر رکھا ہے عدالت میں، تب وہ رشتے داریاں کہاں نبھ سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک زمین جائیداد کی وجہ سے کیا ہوا، جو آپس کے خونی رشتے تھے، جو اولو الارحام تھے، وہی قطع تعلق ہو گیا، اس میں انہی میں دوری پیدا ہو گئی۔ تو لا یدخل الجنت القاطع، کہ رحم کے رشتوں کو توڑنے والا یا کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرا سی جائیداد کے لیے ایک انسان کو کتنا لگتا ہے بھلا بتائیے۔ میں نے آپ لاسٹ ٹائم آپ کے سامنے وہ کہانی سنائی تھی آپ کو، میں نے جو بچپن میں ہم نے پڑھا تھا کتابوں میں، تھی اسکول کی کتابوں میں، کہ ایک شخص اتنا دوڑتا ہے گھوڑا دوڑاتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ زمین ملے، اور اس چکر میں وہ اپنی آپ کو بھی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی وہ پلٹ کر آتا ہے سورج ڈوبنے سے پہلے، اور گھوڑے سے گر پڑتا ہے اور اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی، اور جب زمین کو ناپا جاتا ہے تو لوگ اتنا چلاتے ہیں کہ واہ کتنی بڑی زمین اس کو مل گئی، لیکن اسی شخص کو یعنی وہ زمین دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس کو جب دفن کیا جاتا ہے تو دو گز ہی کہتے ہیں نا ہماری عام زبان میں، کہ دو گز زمین چاہیے ہوتا ہے دفن کرنے کے لیے۔ تو پہلی جو ہماری منزل ہے وہ تو قبر ہے ہماری، دو گز زمین ہی میں تو جانا ہے ہم کو۔ اصل جو ہم حقدار ہوں گے تو جنت کے محلات ہوں گے نا، جنت کے محل ہوں گے، اس کے لیے کوشش کریں۔ اگر لپک نہیں ہے، اگر دوڑ نہیں ہے، اور اگر حاصل ہی کرنا ہے تو یہ دنیا کی وراثت حاصل کر کے کیا کریں گے، یہاں کمی زیادتی کر کے، بہانے بازیاں کر کے کیا کریں گے، اصل تو زمین حاصل کرنی ہے تو وہ جنت کی زمین حاصل کریں، وہاں پر اپنا ڈیرا جمانے کی سوچے کہ جنت میں ہمارا کون سا محل ہوگا، یا کون سا محل ہے جس میں آپ رہنا پسند کریں گے۔ اس کے لیے دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کرنا پڑے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا پڑے گا۔ تو آپ کے ذمے کسی کا حق باقی ہے تو اس کو ادا کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وہ زمین بھر سونا فدیے میں دینا چاہیں گے، زمین بھر سونا، لیکن ان سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے بہت کم مانگا تھا میں نے دنیا میں تم سے، لیکن تم نے اس وقت نہیں دیا۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لیتے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ تو آج اس دنیا میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرنا ہے۔ تو یہ جو حدود اللہ ہے، آپ کو ڈھونڈنا ہے قرآن میں کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جملہ استعمال کیا ہے، کن چیزوں کے لیے۔ کم سے کم 3 مختلف جگہوں سے آپ ڈھونڈ کے لائیے حدود اللہ، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہی ہو گیا، آپ کے لیے ایک آسانی کر دیتے ہیں کہ اور مزید 2 جگہ سے ڈھونڈ لیجیے آپ۔ اور دوسری قابل غور بات یہ ہے، یا قابل عمل بات یہ ہے کہ میراث کی تقسیم کو مشکل نہ سمجھے، یہ بہت آسان ہے، اور اس میں شدت پسندی بھی نہ اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام تقسیم کر کے دے دی ہے الحمدللہ، یعنی وراثت کے احکام کی تقسیم کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، اور اس کو حدود اللہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا اس کی پابندی مجھ پر اور آپ پر، ہم سب پر لازم ہے، اور یہ شریعت کی حکمت ہے اس میں۔ جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے کہا ہے، تاکہ مال ایک دوسرے کے پاس منتقل ہوتا رہے، گردش کرتا رہے، اور کسی ایک ہی جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے۔ اور یہ میری اور آپ کے سوچ کے مطابق تو نہیں ہو سکتا، میں سوچتی ہوں بھلا کسی کے بارے میں کہ اچھا فلاں غریب ہے اس کو ملنا چاہیے تھا زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کا زیادہ حقدار تھا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وراثت کے بارے میں ہم کو عدل سے کام لینا ہے، اس کو بہت آسان نہ سمجھے، کیونکہ جس نے وراثت کے قانون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کی، لہٰذا اس نے دراصل کیا سمجھا، اہانہ، یعنی اس نے اہانت کی اللہ تعالیٰ کے احکام کی۔ اہانت ہون سے نکلا کہ مطلب اس کو بہت ہی ہلکا لیا اس نے، اس نے سمجھا کہ اچھا کیا ہوگا، کون کیا کرنے والا ہے، دیکھیں گے جب کہ جب دیکھیں گے، اور جیسے میں چاہوں ویسے تقسیم کر دوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دیا ہے، آپ بڑے تھے گھر کے یا آپ حکم تھے، اور آپ نے جیسے مرضی چاہا وراثت کی تقسیم کر دی، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو کمتر سمجھنا ہوگا اپنی رائے کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس کو اہمیت دیجئے، ورنہ قیامت کے دن پھر سزا بہت سخت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے زیادہ کہ کون زیادہ حقدار ہے ترکے کا، لہٰذا اس میں ہم دخل اندازی نہ کریں، میری اور آپ کی عقل نہیں پہنچ سکتی وہاں، ہم تو ایک حقیر سے بندے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، ہم تو بہت ہی معمولی حیثیت رکھتے ہیں، ہماری تو عقل وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ کتنی بابرکت کتنی حکمت والی ہے، وہ العلیم ہے الخبیر ہے البصیر ہے، حکمت والا ہے، حلیم ہے بردبار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ زیادہ جانتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا تو وہ کیا نہیں جانے گا کہ کون زیادہ حقدار ہے، لہٰذا اس نے جو حصے مقرر کر دیے اس میں دخل اندازی نہ کریں، اور ان حصوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ دو عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک تو آگ میں ہمیشہ رہے گا اور دوسرا عذاب مہین، وہاں پر اس کو رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی کا مقصد ہمارا مال و دولت حاصل کرنا نہ بنا دے، یا مال و دولت کے لیے رشتوں کو ہمیں توڑنے والا نہ بنائے، یہ وراثت کی تقسیم کے وقت اللہ تعالیٰ ہم کو عدل والا اور عدل والے احکام نافذ کرنے والا بنائے، تاکہ ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، رسوا کرنے والے عذاب سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنتوں میں داخل فرما دے جس میں نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ مطلب جنت میں سے کس کا دل چاہے گا نکلنے کو، ہے نا، تو پھر کیوں نہ ہم اس جنت کے لیے خواہش کریں اور اس جنت کے لیے دعا کریں اور کوشش کریں اور ویسے اعمال کریں کہ جس کی وجہ سے وہ جنت ہمیں ملے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوگا اپنے بندوں کے لیے، اور یہ اللہ کے رحم و کرم سے اور فضل و کرم سے ہی ملے گی، ہمارے خود کی ذاتی کمائی سے نہیں ملے گی، لیکن ہم کو کوشش کرنی ہوگی اس جنت کے لیے، اس کے لیے ہمیں دوڑ لگانی ہوگی، اس کے لیے ہمیں مسابقہ کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں دوڑنا ہوگا، نیکیوں کی طرف سبقت لے جانا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سبقت لے جانے والا بنا نیکیوں میں، اور اپنی جائیداد میں سے آپ کسی کے لیے بھی پوری کی پوری وصیت نہیں کر سکتے، اور وارث کے لیے تو آپ وصیت بالکل بھی نہیں کر سکتے، ہاں وصیت آپ ون تھرڈ کی کر سکتے ہیں، اور ون تھرڈ میں بھی عبداللہ بن عباس کہتے کہ بہتر تھا کہ ون فورتھ کی کر لے، لیکن اللہ کے رسول نے ون تھرڈ کی اجازت دی ہے، لہٰذا آپ ون تھرڈ کی وصیت کر سکتے، لیکن وہ وارثوں کے حق میں نہیں ہوگی، وہ غیر وارثوں کے حق میں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کے احکامات کو سمجھنے والا بنائے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.